ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्ताग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستزهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفاه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه أدخل والداه تاجا ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام, مہمانان عزام اور عزیز طلبہ, آج کی یہ مجلس جن طلبہ نے یہاں دارالعلوم مرکز اسلامی میں اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ, اپنے مربیوں, اپنے اولیاء اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح گویا ان کا اعزاز ہو. جس مقصد کے لیے مجلس کا انعقاد عمل میں آیا تھا, بحمد اللہ وہ مقصد بحسن وجوہ حاصل ہو چکا ہے. ایسے موقع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں اور دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اب اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے زیادہ بولنے کی میرے میں طاقت نہیں, تھک جاتا ہوں, اس لیے ابھی جو خطبے میں چند آیتیں اور احادیث آپ کو سنائی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے. پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے مختلف دعائیں کی, ان میں آخری دعا وہ تھی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی. انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات, اے ہمارے پروردگار تو ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجیو جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ فرمائے. تو اس دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت بیان کیے گئے ہیں. ان میں پہلا مقصد جو ہے یتلو علیہم آیات, اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرنا, یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی الفاظ کی تعلیم یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے. ہمارے یہاں مدارس کے اندر تین شعبے ہیں, ایک تو ناظرہ کا, ایک حفظ کا اور ایک تجوید و قرآت کا. ان تینوں شعبوں میں قرآن کے الفاظ کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں جو اولین مقصود ہے اسی نسبت پر یہ محنت کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قرآن پاک سکھلایا ہے, اس کے الفاظ کی تعلیم دی, بلکہ خود وہی آنے کے موقع پر ان الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشقت اٹھائی ہے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر موجود ہے کہ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل جب وحی لے کر کے آتے تھے اور ان کی تلاوت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی ان الفاظ کو پڑھتے تھے. اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان الفاظ کو میں بھول نہ جاؤں, اور مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے ان کلمات کو اور قرآن کے ان الفاظ کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی, اس ذمہ داری کی ادائیگی میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو. اس ڈر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی خود بھی حضرت جبریل پڑھتے تھے, ان کے ساتھ حضور بھی پڑھتے تھے. اور چونکہ وہ وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی مشقت لاحق ہوتی تھی, وحی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے وہ بڑا وزنی کلام تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, سورہ مزمل میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ہم پر آپ ایک بھاری کلام اتارنے جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو قولا ثقیل سے تعبیر کیا, اور معنوی اعتبار سے بھی ثقیل ہے اور لفظی اعتبار سے بھی ثقیل ہے. چنانچہ لفظی اعتبار سے ثقالت آپ پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت وحی کے بوجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی مشقت محسوس کرتے تھے. روایتوں میں ہے کہ اگر کبھی آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے, حالانکہ قصوہ بڑی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنی تھی. بخاری شریف میں ہے کوئی اونٹ تیز رفتاری میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اتنی طاقتور اونٹنی ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہیں اور آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیتی تھی, حالانکہ وحی تو اونٹنی پر نازل نہیں ہو رہی ہے, وحی تو نازل ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. ہاں آپ اس اونٹنی کے اوپر سوار ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا بوجھ محسوس کرتے ہوں گے. وہی بخاری ہی میں ایک موقع پر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے لکھوانے کی خدمت لیا کرتے تھے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں وہ, اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اجر و ثواب کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. ظاہر ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جہاد کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی آیت جب نئی نازل ہوتی تھی تو فوراً اس کو لکھوا لیا کرتے. پہلے تو صحابہ کو سناتے تھے اور پھر کسی لکھنے والے کو بلوا کر کے لکھواتے تھے. آخری عمر میں زیادہ تر یہ کام حضرت زید ابن ثابت سے لیا جاتا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا لکھنے کے لیے، کہا لکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو پیدائشی نابینا تھے اور نابینا ہونے کی وجہ سے وہ جہاد کی شرکت سے معذور تھے. انہوں نے جب یہ سنا تو ان کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ ہائے، میں تو نابینا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماویں کہ جو شرکت کرنے والے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. چنانچہ وہ آگے بڑھے اور آ کر انہوں نے اپنے ان جذبات کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں تو اللہ یہ فرماویں تھے ابھی آئے تھا، اور میں تو نابینا ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی تسلی منظور ہوئی. اس سے حضرات صحابہ کے مراتب کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نابینا صحابی کو دل میں یہ جو چوٹ لگی، فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے آیت کا ایک ٹکڑا نازل فرمایا. آیت اس میں تو یہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ نازل ہوا تھا. اب حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں لکھ رہا تھا اور اچانک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. وحی کے نزول کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ، پسینے کے قطرات جو ہے موتیوں کی طرح لڑکتے تھے اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی آپ کے منہ سے. وہ کیفیت شروع ہو گئی. حضرت زید سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی. اب یہ وحی جو نازل ہو رہی تھی اسی دوران، کیونکہ حضرت زید پاس میں بیٹھے ہوئے تھے قریب میں، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ ان کی ران پر پڑ گیا. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ میری ران پر پڑنے کی وجہ سے میں نے اپنی ران پر ایسا بوجھ محسوس کیا گویا میرے پاؤں پر احد پہاڑ رکھ دیا گیا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا میری ران جو ہے ابھی چور چور ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں بھی وہی نازل ہو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جسم کا ذرا سا حصہ ان کو لگا اور ان کو اتنا بوجھ محسوس ہوا. اور پھر جب وحی کے نازل ہونے والی کیفیت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لکھو، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. یہ غیر اولی الضرر خالی اتنا ہی ٹکڑا اس وقت نازل ہوا، اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ معذور نہیں ہیں، معذور نہ ہونے کے باوجود گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان کا استثناء ہو گیا، ان کی تسلی ہو گئی. میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ اتنا بوجھ، وحی کے نزول کے وقت حضور پر بڑی مشقت، تو ایک تو یہ مشقت، دوسری طرف آپ کے اوپر یہ فکر سوار کہ کہیں میں وحی کے الفاظ کو بھول نہ جاؤں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھنے کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ جلدی جلدی اس کو پڑھا کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں کتنا زیادہ اہتمام تھا, اور اس دوہری مشقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کر دیا. قرآن میں آیت نازل فرمائی, لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی, جب وحی نازل ہو رہی ہو اور جبریل وحی کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھیں, تو آپ ان وحی کے الفاظ کو حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت میں نہ لائیں. ان علینا جمع ہوا قرآن, وحی کے الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پھر اس کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کو جلدی جلدی پڑھنے کے بجائے خاموش سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے, اور وحی کے نزول کا سلسلہ جب مکمل ہوتا تھا تو جتنی وحی نازل ہوئی ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی. بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ وحی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو یاد کرنے کا اہتمام, اس کے بعد حضرات صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے وحی کے الفاظ کی تعلیم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ تو خود گویا عربی النسل تھے, پیدائشی عرب, گویا زبان عربی ان کی مادری زبان, پھر بھی قرآن ایک ایسی جو ہے چیز ہے کہ وہ بغیر سکھلائے ہوئے نہیں پڑھی جا سکتی تھی, اس لیے حضور ان کا پڑھنا بھی سکھلاتے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے استاد سے سیکھے بغیر نہیں آ سکتا, اور مثال میں کہا جو سورہ بقرہ میں پہلی جو آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اب کوئی عربی پڑھ جاننے والا ہو اس کے سامنے آپ قرآن کھول کر رکھ دیں کہ پڑھو یہ کیا ہے الف لام میم, آپ نہ سکھائیں اس کو, اس سے پڑھوائیں تو کیا, اس لیے کہ جب ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے لکھا جاتا ہے تو پڑھا بھی کیسا جاتا ہے, جوڑ کر کے ملا کر, لیکن یہاں لکھا گیا جوڑ کر اور پڑھا جاتا ہے الگ الگ, اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. وہ حروف عام طور پر تو حروف کو جب لکھا جاتا ہے تو وہ جوڑ کے پڑھے جاتے ہیں, لیکن یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے استاد جب تک نہیں بتائے گا وہاں تک شاگرد اس کو صحیح پڑھ سکتا نہیں. یہ گویا پہلی آیت سورہ بقرہ کی جو ہے پہلے پارے کی, اس سے ہی گویا ہم کو تعلیم دے دی گئی کہ اللہ کی اس کتاب کو استاد کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. تو بہرحال یہ قرآن کی جو ہے الفاظ کی تعلیم یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بڑے اہتمام سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو سکھلاتے تھے, اور جتنے بھی قرائے صحابہ ہیں, صحابہ میں وہ حضرات جنہوں نے قرآن کو یاد بھی کیا اور اچھی طرح پڑھتے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبی ابن کعب, حضرت معاذ ابن جبل, حضرت سالم مولا ابا حذیفہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری, اس طرح بہت سارے صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پورا تمام نے سیکھا, لیکن انہوں نے پورا. ابن مسعود کی روایت بخاری میں ہے کہ میں نے 70 سے زیادہ سورتیں برائے راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیکھی. بہرحال یہ چیز ایسی ہے جس کو بڑے اہتمام سے سکھلایا جاتا ہے, اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک برابر جاری ہے. یہ امانت ہم تک پہنچی ہے, اور اس امانت کے حقوق کی ادائیگی میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور پڑھائیں, اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھلائیں. اس کا پہلا مصداق الفاظ, آگے قرآنی علوم جو ہیں وہ بھی اس کا مصداق ہیں, لیکن اولین درجہ اسی کا ہے. کس کا؟ الفاظ کا. بچے کو پہلے یہی سکھایا جائے گا, یہی یاد کرایا جائے گا. معنی کا درجہ تو بعد میں آتا ہے, یہ حفظ کے درجات جو ہیں اس میں یہی محنت ہوتی ہے. ہمارے مدارس میں آج اس جامعہ کے لیے, دارالعلوم کے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے. یہاں وہ 26 طلبہ نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی, اور آج انہوں نے اپنا آخری سبق ہمارے سامنے پڑھا. واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ نے یہ سعادت ان کو عطا فرمائی, ان کے اساتذہ کے لیے بھی, ان کے اولیاء کے لیے بھی بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ نے ان اساتذہ کے شاگردوں کو اور ان ماں باپ کی اولاد کو یہ سعادت عطا فرمائی. یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ, اس کے بڑے فضائل ہیں. میں نے چند حدیثیں پڑھی تھی, ان میں سے ایک دو کا ترجمہ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. البس والداہ تاج یوم القیامت, قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا. ذوہ احسن من ذوی الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم, اس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی جبکہ وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر, دنیا کی گھروں میں آ جائے. سورج یہاں سے ہماری زمین سے 9,33,00,000 میل دور ہے, 9,33,00,000 میل دوری پر ہے. اس کے باوجود اس کی چمک دمک کا حال یہ ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے تو بڑے بڑی تیز لائٹیں بھی کیا ہو جاتی ہے, اس کے سامنے مان پڑ جاتی کہ کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ سورج گھروں میں آ جائے تو کیسی روشنی ہوگی. ان کے ماں باپ کو جو تاج پہنا جائے گا وہ ایسا روشن. فَوَاظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ, حضور فرما جس نے عمل کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. گویا یہ ماں باپ کے ساتھ, حالانکہ ماں باپ نے تو کچھ کیا نہیں لیکن ان کی وجہ سے. اب یہ عام طور پر خالی حافظ سنتے ہیں نا, ایسا مت سمجھنا. بچوں کو میں کہتا ہوں یہاں عمل کی قید ہے, خالی حافظ بننے پر نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ بن گیا تو ماں باپ کو تاج پہنائیں گے, نہیں, عمل کرے گا تو تاج ملے گا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ خالی الفاظ یاد کر لینے سے نہیں, عمل کا اہتمام. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه, قرآن پڑھا اس کو یاد کر لیا, محفوظ کر لیا, ازبر کر لیا, اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا, یعنی اس پر عمل کیا. ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے, اور اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے سلسلے میں اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے جو اپنی بدعملی اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے. بھائی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہو نا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا سکتی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جس نے قرآن حفظ کیا اور عمل کا اہتمام کیا حق دیں گے کہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے سلسلے میں سفارش کرے, اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس کی سفارش کے نتیجے میں ان کو چھوڑ دیں گے. اس لیے میں تو کہتا ہوں بھائی ہر خاندان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی تعداد گن لو کہ بھائی تمہاری فیملی میں 10 سے کم ہیں تو کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے. سب ہو جائیں تو بہت اچھا, لیکن ایک تو ہونا ہے, اور 10 سے زیادہ ہیں تو 2, اور 20 سے زیادہ ہیں تو 3. اسی حساب سے حافظ اپنے خاندان میں بنانے کا اہتمام کیا جائے, اور حافظوں کو بھی چاہیے کہ عمل کا اہتمام کریں سارے, تب یہ فضیلت حاصل ہوگی. بہرحال یہ بڑی سعادت کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے. یہاں مدرسے والوں کے لیے بھی بڑی خوشی کا, ہمارا موسیٰ صاحب کی مسرت دیکھو نا, ہر سال یہ سلسلہ ہے, لیکن ان کے اوپر گویا خوشی کی وجہ سے جو ہے نا ایک شکر کی کیفیت تاری ہے مولانا کے اوپر, ایک دم گویا ہمارے خوشی کے بے قابو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو حسن قبول عطا فرمائے. وہ اساتذہ جنہوں نے محنت کی ہے, و منتظمین سبھی یہاں مدرسے کے سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ ان خدمات کا گویا بہترین صلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے, اور یہ سلسلے اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کے ساتھ ہمیں آخری زندگی کے آخری گھڑی تک جوڑے رکھے. ہماری بدعماریوں کی وجہ سے اللہ میں اس سے محروم نہ فرمائے. بہرحال یہ بڑا اچھا موقع ہے, اور اس موقع پر جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن جب مکمل ہوتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب قرآن مکمل کرتے تھے تو اپنے گھر کے تمام افراد, ان کے گھر کے افراد بھی اتنے تھے کہ جلسے سے کم نہیں ہوتا تھا, تو جمع کرتے تھے اور دعا کا اہتمام کرتے تھے. بہرحال اس موقع پر دعا, یہاں سے بھی ہمارے احباب جو آئے ہیں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے, وہ اسی امید پر آئے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر دعا سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ حنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامی ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودی ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتی ولک الحمد حمدا لا یرید قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس اللہم یا علیم یا حلیم یا کریم یا رحیم اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الکثیر ندعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المستر الزریر دعاء من خضعت لک رقبته وفازت لک عبرته وذل لک جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے اے مولا مولا معاف کر دے اے اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا اور جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے تو ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دی. دوام ذکر اور دوام طاعت کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں اے اللہ برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح ان کے سینوں کو تو نے قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا اللہ قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کا آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تو نے حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان بچوں کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ تمام طلباء کو جو یہاں اللہ علم کے حصول میں مشغول ہیں سب کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اللہ اس جامعہ کو اس دارالعلوم کو بے انتہا قبول فرما. اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تدریسی اللہ تربیتی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہر قسم کے شرور فتن آفات بدیات مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل سجاد سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو اور حضرت مولانا رابع صاحب کو اور حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کو اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب کو حضرت مولانا ارشد صاحب کو حضرت مولانا عاقل صاحب کو حضرت مولانا طلحہ صاحب کو اللہ ہمارے جو اقابر ہیں ان کے صحت دے, قوت دے, عافیت دے, سلامتی کے ساتھ ان کے سایوں کو تادیر قائم رکھا. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر اور ان کی سازشوں اور غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما. بے دینوں و ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار, امانت دار, غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. ترکی کے حکمرانوں کی بھرپور نصرت فرما. دشمنان اسلام و مسلمین کی سازشوں اور اپنوں کی غداری سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک کو عام فرما. اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے. اللہ اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ حالات بڑے سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اس گجرات کے آنے والے الیکشن کے اندر اللہ ان دشمنان اسلام کو شکست فاش دے دے. اللہ اس موقع پر تمام مسلمانوں کو صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو صالح اور اے اللہ مخلص اور اے اللہ ناصح, اے اللہ قیادت عطا فرما. اور اے اللہ ہر ہر مسلمان کو اپنے دین, اپنے ایمان اور اپنی اے اللہ تمام امور کی حفاظت کی اے اللہ معاملے میں اے اللہ سنجیدگی عطا فرما. اے اللہ سطحی سوچ سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. سب کو خوب سوچ سمجھ کر اے اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ اے اللہ اس موقع پر ووٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس موقع پر اے اللہ ان کو شکست دینے کے لیے اے اللہ بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا تو ہم سے اپنی اے اللہ اطاعت و فرما برداری کروا لے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت و فرما برداری کروا لے. تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی و دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ان کو اخلاص, استقامت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما. ان کی ضروریات کی کفالت فرما. ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما. ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شایان شان بہترین بلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. اللہ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما. حضرت مولانا یوسف بولانیا صاحب کو بھی اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہم کو تو نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، جو قوا دیے ہیں، جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان تمام کو تیرے دین اور علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ آج تکمیل حفظ کی اس مجلس کی نسبت سے قرب و جوار اور دور و دراز سے تیرے بہت سے بندے اس امید پر آئے ہیں کہ جو دعائیں مانگی جائے گی وہ قبول ہوں گی. اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، پر اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.